رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وباعث الانبیاء والمرسلین، ونصلی ونسلم علی حبیبہ محمد خاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة الأبدية على معاديهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقال الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ صلوات اللہ وسلامہ علی الحسین۔ ماہ مبارک رمضان اور تزکیہ نفس کے عنوان سے سلسلہ کلام چوتھے مرحلے میں داخل ہوا ہے۔ بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہیں۔ آج اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید پیش کرنا چاہوں گا، اس کے بعد تسلسل کو باقی رکھیں گے انشاءاللہ، گزشتہ گفتگو کے تسلسل کو۔ وہ تمہید یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جتنے عوالم خلق کیے ہیں، ان عوالم میں یہ عالم جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ عالم عالم مادہ ہے۔ اس کو عالم مادہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں جو کچھ ہے وہ مادی ہے، وزن رکھتا ہے، یہاں کی ہر شے وزن رکھتی ہے، جسم اور جسمانیت اس کے لیے ہے، اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہے، یہ خصوصیات ہیں۔ چاہے زمین کے موجودات ہوں یا اوپر کے کرات کے موجودات ہوں، سب یہ سب ملا کے جتنے گلیکسیز ہیں، ان تمام گلیکسیز کے سمیت یہ جو عالم ہمیں نظر آ سکتا ہے، اسے کہتے ہیں عالم مادہ۔ اور اسی عالم کو عالم ملک بھی کہتے ہیں۔ ایک اور نام بھی ہے اس کا، عالم طبیعت۔ یہ باتیں کل بھی ذکر کی تھیں۔ اور اس عالم کے اوپر محیط ایک اور عالم ہے، اس عالم کو عالم ملکوت کہا جاتا ہے۔ اس عالم میں کوئی مادہ نہیں ہے، ہیں موجودات لیکن مادی نہیں ہیں، جیسے فرشتے ہیں، اور فرشتوں کی خود کئی قسمیں ہیں، حاملان عرش سے لے کے درختوں کی شاخوں پر کومپلوں کو اگانے والے فرشتوں تک، بادلوں کو چلانے والے فرشتوں تک، بارش برسانے والے فرشتوں تک، شکم مادر میں بچے کی حفاظت کرنے والے فرشتوں تک، طرح طرح کے فرشتے، یہ تمام فرشتے مادی نہیں ہیں، یہ غیر مادی موجودات ہیں۔ ان کا کوئی مادہ نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے۔ فرشتوں کے اوپر بھی مختلف علماء نے مختلف کتابوں میں مفصل بحثیں کی ہیں. یہ عالم ملکوت کے موجودات میں سے ایک موجود ہے فرشتے. یہ تمام عالم وہ والا عالم جو اس عالم کے اوپر محیط ہے وہ ہے عالم ملکوت. تو چاہے عالم ملک ہو چاہے عالم ملکوت ہو, یہ تمام عوالم خلق نہ ہوتے اگر انسان کو بنانا مقصود نہ ہوتا. یہ مضمون جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, قرآن کے آیات میں بھی آپ غور کریں تو نکلتا ہے, قرآن کے آیات سے بھی متخذ یہی مضمون ہے, احادیث شریفہ میں غور کریں گے تو وہاں سے بھی یہ مضمون ہاتھ میں آتا ہے. مثلا سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے کہ خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ زمین میں خلق کیا گیا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہیں سب تمہارے خاطر ہے. یعنی تمہیں بنانا تھا تو ہم نے یہ سب بنائی, اور اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو یہ چیزیں بھی نہ بنتی. حدیث قدسی میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچی ہے حدیث قدسی, حدیث قدسی میں ارشاد حضرت احدیت ہے کہ لو لاک لما خلقت الافلاک, تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو جتنے افلاک ہم نے خلق کیے ہیں یہ سب ہم نہ بناتے, جتنے آسمان ہم نے بنائے ہیں یہ سب ہم نہ بناتے. معلوم ہوا کہ وجود مقدس حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, کہ جس کے خاطر یہ سب کچھ بنا ہے. خوب, پھر کیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آگے بڑھئے. یہ عالم عالم ملکوت یہ سب انسان کے لیے, اور انسان ہدف اصلی, انسان کے خاطر یہ سب چیزیں بنی ہیں. خود اس عالم کے اندر کتنے قسم کے موجودات ہیں, بے حس و حرکت جمادات سے لے کے حس و حرکت رکھنے والے موجودات تک. جمادات کے خود کئی قسمیں, نباتات کی قسمیں, حیوانات کی کئی قسمیں. تتلیوں کے اوپر بعض لوگوں نے کام کیا ہے کہ کتنے قسم کی تتلیاں پائی جاتی ہیں. چونٹیوں کے اوپر تحقیق ہوئی ہے کہ کتنے ہزار قسم کی چونٹیاں ہیں. یہ تمام موجودات صرف کرے عرض کے موجودات ہیں, پھر اوپر کے کرات پر کیا کچھ ہے, پھر عالم ملکوت میں کیا کچھ ہے. یہ سب انسان کے لیے, انسان ہدف ہے اصلی. انسان خود کیا ہے, خوب غور کریں. کل اشارتاً ایک مطلب ذکر کر دیا تھا, اس کو آج ذرا کھولوں گا. انسان خود, اس کے دو رخ ہیں انسان کے, ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہر اور نظر آنے والا رخ وہ اس کی شکل و صورت ہے, اس کی قد, اس کے قد و قامت ہے, اس کی رنگت ہے, جسم ہے, اور جسم سے متعلق جتنے بھی خصوصیات ہیں وہ سب یہ نظر آنے والا موجود, اس کی آنکھیں, اس کے ناک, اس کا منہ, اس کے کان, اس کا سر, اس کے ہاتھ اور تمام اعضاء بدن, یہ انسان ہے. لیکن کیا انسان واقعاً اس کے سر کی وجہ سے, ان آنکھوں کی وجہ سے, ان کانوں کی وجہ سے, ان ہاتھوں کی وجہ سے, یعنی ان کا نام انسانیت ہے, یہ انسان ہے, یا انسان کچھ اور ہے؟ نہ, یہ نہیں ہے. بلکہ یہ تو ظاہر ہے اس کا, اس کے اندر ایک چیز, ایک جوہر گران بہا اس جسم کے اندر ہے جسے روح کہا جاتا ہے, اور اسی کو نفس ناطقہ انسانی بھی کہتے ہیں. وہ ہے اصل چیز, وہ ہے انسان. اور وہ جب بدن آدم میں وہ روح ڈالی گئی تب خدا نے حکم دیا کہ سجدہ کرو اسے. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں روح پھونکوں تو سجدہ کرنا. معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ شکل آدم کی طرف، جسم آدم کی طرف نہیں تھا، سجدہ اسی روح آدم کی طرف تھا. اور وہ روح، روح اس کے اندر وہ تمام خصوصیات جو حضرت احدیت نے اپنے لیے رکھے ہیں، ان کو بالاستعداد پوٹینشلی طور پہ اس روح کے اندر رکھا ہے. پتہ نہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں. جتنی خصوصیتیں خداوند متعال کی اپنی ہیں، جو اوصاف اس کے اپنے ہیں، وہ تمام اوصاف کم و بیش، وہ اوصاف بالاستعداد اس روح کے اندر رکھے گئے ہیں. منتہا روحوں کی پھر قسمیں ہیں. حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح، اور ایک عام کسی بشر میں پائے جانے والی روح. زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ ایسا ہے جیسے روشنی، اس کی روشنی اور اس لائٹ کی روشنی، سورج کی روشنی، موم بتی کی روشنی. روشنی تو روشنی ہے یہ سب، لیکن روشنی اور روشنی میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہے نا. اس کو علمی زبان کے میں کہتے ہیں یہ مفہوم مشکک، یعنی ایسا مفہوم جو ہو تو سب میں لیکن ان میں فرق ہو، ایک دوسرے سے فرق رکھتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں مفہوم مشکک منطق کی زبان میں. تو جس طرح سے روشنی ایک مفہوم مشکک ہے، اسی طرح سے ارواح کے اندر صفات الہیہ کا جلوگر ہونا بھی ہے سب میں، مگر مفہوم مشکک کے طور پر ہے، یکساں نہیں ہے. ایک انسان کامل میں جو اوصاف الہی جلوگر ہوتے ہیں، وہ ایک فقیہ میں اتنے نہیں ہیں، اور ایک فقیہ میں جتنا ہونا چاہیے وہ ایک عام انسان میں اتنے نہیں ہیں، لیکن ہیں. اس بنا پر تمام موجودات سے برتر موجود انسان ہے، اس لیے کہ اس میں یہی نفس ناطقہ انسانی موجود ہے، یعنی روح. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اور گو کہ پوری کائنات مظہر خدا ہے، سورج مظہر خدا ہے، چاند مظہر خدا ہے، زمین مظہر خدا ہے، آسمان مظہر خدا ہے. یعنی خدا کو دیکھنا چاہو تو اس کے ذریعے سے خدا کو سمجھا جا سکتا ہے، مظہر ہے. لیکن جتنا مظہر انسان کے روح کو حاصل ہے مظہریت، اتنی مظہریت کسی اور چیز کو حاصل نہیں ہے. حضرت پیغمبر اکرم کے بارے میں کسی شاعر نے کہہ دیا تھا کہ آنچ خوبان حامد آرند تو تنہا داری، ہے نا. جتنی خوبیاں تمام پیغمبروں میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ تمام خوبیاں پیغمبر اکرم میں یکجا موجود ہیں. تو اسی طرح سے جتنی کائنات کے اندر خدا کے صفات کی مظہریت پھیلی ہوئی ہے، وہ تمام مظہریت روح انسانی میں یکجا موجود ہے. تو روح انسانی میں یہ خصوصیت ہے، لیکن اس روح کے لیے بھی بیماری ہے، صحت مندی ہے. کبھی کبھی یہ روح بس روح ہے، باقی پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی مظہریت ابھی باقی نہیں رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر یعنی صفات رذیلہ غالب آ چکے ہیں، اس کے اوپر گناہ غالب آ چکے ہیں، اس کے اوپر برے اوصاف کا یلغار ہوا ہے، دب گیا ہے، اور اس کے اندر جو شفافیت تھی وہ متاثر ہو چکی ہے، ٹرانسپیرنسی اس کی ختم ہو چکی ہے. کل سے گزشتہ دن کسی طالب علم کے سوال کے جواب میں میں نے بتا دیا تھا کہ روح انسانی آئینے کی طرح سے ہے، یاد ہے بتایا تھا. तो आईने में आईना अगर उसको साफ कर दिया जाए तो उसमें रिफ्लेक्शन की कुव्वत ज़्यादा होती है ट्रांसपेरेंट होने की वजह से। लेकिन अगर उसके ऊपर गर्द गुबार जमा दिया जाए, एक अरसे तक आईने को लिटा के रखें और उसके ऊपर बहुत सारा गर्द गुबार जम जाए तो कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि ये कोई आईना है या कोई और चीज़ है। आईना होने की खसूसियत ही ख़त्म हो गई। उसी तरह से कभी कभी बाज़ अरवाह रूह इंसानी तो हैं मगर उनके अंदर खसूसियत ही ख़त्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा। खूब अभी गौर कीजिए, तो इस रूह इंसानी को चमकाने के लिए, इस रूह इंसानी को इन गलाजतों से साफ करने के लिए, इस गर्द गुनाह से अटे हुए रूह को साफ करने के लिए खुदावंद मुताल के पास एक सिस्टम है, और वो सिस्टम माह मुबारक के रमज़ान के रोज़े हैं। ये रोज़े वो काम करते हैं कि उसके नतीजे में रूह के ऊपर जमी हुई गलाजत को दूर कर देते हैं। रोज़े की खासियत ये है, इसलिए रोज़े की अहमियत है। अगरचे के बाज़ अहादीस में रोज़े का फ़लसफ़ा सवाल करने वाले की ज़हनियत के हिसाब से कुछ और भी बयान हुआ है। मसलन किसी ने पूछा कि रोज़े फ़र्ज़ क्यों किए गए हैं, जवाब आया कि कुछ लोग कभी उन्हें भूख लगती ही नहीं है इसलिए कि उनका पेट भरा हुआ है, तो उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि भूख क्या चीज़ है, इसलिए खुदा ने एक महीना ऐसा रखा ताकि ये भूखे रहें और इनको भूख का अंदाज़ा हो कि भूख क्या चीज़ है, नतीजे में वो भूखों पर रहम कर सकें। मसलन ये भी रिवायत में आया है, या वो बाज़ दीगर रिवायत में आया है कि रूह के नतीजे में इंसान के बदन के लिए उसकी मशीन जो है वो तरोताज़ा हो जाती है। सोमो तसिहू, रोज़ा रखो ताकि तुम्हारा बदन सेहतियाब हो जाए। ये मशीन मुसलसल काम कर रही होती है, इसको कुछ अरसे तक रेस्ट की ज़रूरत है, तो रोज़ा जो है वो चीज़ है कि उसमें इस मशीन को रेस्ट दी जाती है, उसके नतीजे में उसके बदन जो है वो दोबारा नए सिरे से उसमें काम करने की सलाह, उसके मैदे में नए सिरे से काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है। ये भी बयान हुई है, लेकिन असल हिकमत और असल फ़लसफ़ा ना उस अमीर आदमी को भूखा रखना था कि भूख का एहसास हो, ना वो है, ना ये कि इस रोज़े के ज़रिए से बदन को सेहतमंद बनाना, ये भी असल नहीं है। असल हिकमत जो है वो रूह की सफाई है, रूह की सफाई। इसीलिए हदीस में आया है कि अस्सौम हियल इबादा, कल आपकी खिदमत में जिक्र किया था, अत्तफक्कुर निस्फुल इबादा वस्सौम हियल इबादा, तफक्कुर निस्फ इबादत है लेकिन रोज़ा रखना असल इबादत है, इसलिए कि इसी रोज़ा रखने के नतीजे में इंसान की रूह शफाफ हो जाती है, इंसान की रूह में ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, इंसान की रूह में ताकत आती है, और जब इंसान की रूह में ताकत आती है यकीन कर लें कि कुछ वो हकीकतें जो एक आम फ़र्द बशर को नज़र नहीं आ सकती है, एक शफाफ रूह रखने वाले को नज़र आ सकती है। कल मैंने हज़रत इमाम खुमैनी की ज़िंदगी से एक मिसाल पेश की, हज़रत आयतुल्लाह खामनाई की ज़िंदगी से एक मिसाल पेश की, याद है आपको कि उनकी रूहों का कमाल, कि रूह की बुलंदी के नतीजे में वो हकीकतें उन्हें नज़र आती थी या नज़र आती हैं कि जो किसी और को नज़र नहीं आती हैं। उन्हीं चीज़ों में से एक अभी आज फिर एक और चीज़ मैं आपकी खिदमत में याद दिला दूँ, हज़रत आयतुल्लाह खामनाई हफ़ज़हुल्लाह, उनके दो पेशंगोईयाँ, एक तो पूरी हो चुकी, उसका मैंने बयान भी कर दिया, दो पेशंगोईयाँ जो अभी पूरी नहीं हुई हैं लेकिन पेशंगोई की है। एक, इन अरबों ने जब इसराइल को तस्लीम किया, ख़ासतौर पर अमारात ने, तो उसके बाद हज़रत आयतुल्लाह खामनाई का एक बयान आया, एक तकरीर, उसमें एक जुमला है उनका, उन्होंने फरमाया कि इसराइल को तस्लीम करने का अमल देर तक नहीं चलेगा, लेकिन रुसवाई हमेशा रहेगी। ये आपकी पेशन गोई है, ये अमल देर तक रहेगा, चलेगा नहीं, लेकिन रुसवाई हमेशा के लिए रहेगी। एक पेशन गोई। दूसरी पेशन गोई, आपने फरमाया अमेरिकन निज़ाम जो कि बज़ाहिर बहुत मजबूत निज़ाम हुकूमत है, उनके उनके जो निज़ाम हुकूमत है वो बहुत मजबूत निज़ाम हुकूमत है, बहुत खूबसूरत भी है, लेकिन ये निज़ाम हुकूमत टाइटैनिक की तरह है। टाइटैनिक कश्ती बज़ाहिर बहुत खूबसूरत भी थी और मजबूत भी, बहुत मजबूत कश्ती, लेकिन उस कश्ती की न खूबसूरती ने न मजबूती ने उसे गर्क होने से नहीं बचाया। उसी तरह से बज़ाहिर आपको मजबूत नजर आने वाला यह अमेरिकन निज़ाम, इसकी मजबूती इसे बचाएगी नहीं, इस नहीं नहीं इसको घर खोना है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि अमेरिकन निज़ाम क्रैश कर जाएगा। आपकी पेशंगोइयों में से है। अच्छा, इस तरह की पेशंगोइयां खूब गौर करें, दो दो तरह से हो सकती हैं। या तो आप सियासी शऊर इतना ऊंचा रखें कि गुज़श्तगान और मौजूद जितनी भी हुकूमतें हैं उनके अंदर कौन जो हुकूमतें जवाल पजीर हो चुकी हैं उनके आसार और निशानात को देखकर गेस कर लें कि चूंकि इन इन आसार के नतीजे में वो हुकूमतें ख़त्म हुई हैं और यही आसार फलां हुकूमत में भी नज़र आते हैं, लिहाजा ये भी ख़त्म हो जाएगी। एक तो यह गेस करना, अंदाज़ा करना, ये मुमकिन है किसी और को भी हो, ये मुमकिन है किसी और इंसान के लिए भी, और कोई और भी पेशंगोई करे, कोई और भी कर सकता है। और एक दूसरा तरीका है वो तस्फिये रूह, तज़किये नफ्स, बातिन को पाक करना। उसके नतीजे में कुछ हकीकतें जो किसी और इंसान को नज़र नहीं आ सकती हैं वो हकीकतें आप देख पाए, और उसके नतीजे में आप पेशंगोई करें। यह हर किसी से हो नहीं सकता है, यह हर किसी से मुमकिन नहीं है, यह सिर्फ उसी के लिए मुमकिन है कि जिसकी रूह में वो बालिदगी हो, वो ट्रांसपेरेंसी हो, वो शफाफियत हो, उसके लिए मुमकिन है। तो अल्लाह के बनाए हुए उस निज़ाम में ये रोज़ा और भूख और प्यास, खूब गौर करें, इससे खुदा को कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचता। ख्याल ना करें मैं भूखा रहूं तो अल्लाह को क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा है अल्लाह को, कुछ नहीं। या फ़र्ज़ कर लें, मैं बिल्कुल सादा एक मिसाल दे दूँ, एक मिसाल, मसलन बच्चे स्कूल जाते हैं, टीचर उनको स्कूल में पढ़ाने के अलावा जब घर जा रहे होते हैं तो होमवर्क भी दे देते हैं। ऐसा लगता है कि इन टीचरों को कुछ सुकून ही नहीं मिलता है बच्चों को मुबतला किए बगैर, यानी बच्चे घर में भी आराम से ना बैठें। मुझे ये बता दें, इनको घर में काम देने से टीचर्स का क्या फ़ायदा है? यकीन कर लें, टीचर्स का फ़ायदा नहीं है। वो तो यही चाहते हैं कि ये बच्चे इल्मी एतबार से आगे बढ़ें। और पता है, जैसे जैसे आप होमवर्क लिखते जाते हैं, जो काम आप करते हैं उसी के नतीजे में आप आगे बढ़ जाते हैं। जिस तरह से बच्चों को होमवर्क दिया जाता है ताकि वो आगे बढ़ें, उसी तरह से निज़ाम इलाहिया में ये रोज़ा, ये नमाज, ये इबादत, ये किस लिए हैं? इससे अल्लाह को कुछ मिलता है? कुछ नहीं। फिर क्या है? इसी के नतीजे में आपकी मानवी ग्रोथ होती है, आपकी मानवी इर्तिका, आपकी मानवी एवोल्यूशन, इन मरहला बे मरहला आगे बढ़ना उसके लिए ज़रूरी है। और रोज़ा वो चीज़ है कि जिसके नतीजे में इंसान की रूह में शफाफियत पैदा होती है, और जब रूह में शफाफियत पैदा होती है तो आप शार्प होते हैं, तेज होते हैं, दुनिया को समझने में भी और दुनिया के मावरा हकाइक को समझने में भी। अच्छा, अभी एक और चीज़ हदीस में आया है, आपने भी सुना होगा, अल्मुमिनु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, सुना है? मोमिन नूर खुदा से देखता है। क्या मतलब? یعنی مومن کی روح ایسی ہوتی ہے کہ ایک عام انسان کو نظر نہ آنے والی حقیقتیں اس کی اس روح کے ذریعے سے وہ دیکھ لیتا ہے, اور یہ نور خدا ہے. اور یہ نور اس وقت طاقتور ہو جاتی ہے جب آپ اطاعت الہی کر رہے ہوتے ہیں, خدا کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں. روزے کے حوالے سے بھی کل آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا کہ روزے یعنی کون سا روزہ, ہر بھوک روزہ نہیں ہے, اس کی خصوصیتیں کل میں نے بیان کی ہیں. ہر طرح کی بھوک روزہ نہیں ہے, روزہ یعنی ان شرائط کے ساتھ. جب آپ ان شرائط کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کی روح میں وہ تیزی پیدا ہوتی ہے جو کسی اور انسان کو نہیں ہو سکتی ہے. مومن کے بارے میں ہے کہ المؤمن کیس, مومن ہوشیار ہوتا ہے, یہ ہوشیاری بھی اسے روح کی طرف سے آتی ہے. المؤمن لا يدلغ مرتين من جوہر واحد, مومن کو ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا, یہ مومن کی خصوصیات ہیں. مثلا من جو شخص 40 دنوں تک اپنے نفس کی رعایت کرے, حفاظت کرے, تو جرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ, حکمت کے چشمے پھوٹ کر اس کے دل سے نکل کر زبان سے جاری ہو جاتے ہیں. یہ سب مومن کی خصوصیات ہیں. مومن مدہوش بے خبر اس کا نام نہیں ہے, مومن ہوشیار ہوتا ہے, مومن تیز ہوتا ہے, اور یہ تیزی اور یہ ہوشیاری اس کے اس روح کی ٹرانسپیرنسی کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے. اور اس روح کی ٹرانسپیرنسی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ اس کے بہت سارے عوامل ہیں, ان میں سے اہم عامل روزے ہیں, روزہ اور بھوک. بھوک کے نتیجے میں انسان کے روح میں ٹرانسپیرنسی پیدا ہوتی ہے. اسی لیے اس خطبہ شعبانیہ میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد و آل محمد, اس میں آپ نے فرمایا کہ شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں ضیافت الہیہ کی طرف بلایا گیا ہے, تم خدا کے مہمان ہو. اور خدا کا مہمان یعنی کیا؟ آپ کو غذا سے دور رکھا جا رہا ہے, اس غذا سے دوری کے نتیجے میں آپ کی روح کو بالیدگی عطا کی جا رہی ہے, آپ کی روح کو لطافت عطا کی جا رہی ہے, آپ کی روح کو طاقت بخشی جا رہی ہے, اور اس روح کی طاقت کے نتیجے میں وہ چیزیں آپ کو نظر آ سکتی ہیں جو کسی اور کو نظر نہ آئے. یہ وہی ضیافت الہیہ ہے, عالم ملکوت کے قریب ہونا. انسان کا مرتبہ یقین تک پہنچنا, مرتبہ یقین تک پہنچنا, عالم ملکوت کے قریب ہونا, یہ تمام اسے روح کی بلندی کے نتیجے میں حاصل ہونے والی خصوصیتیں ہیں. حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن مجید نے بتا دیا کہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات, ہم نے اسی طرح سے حضرت ابراہیم کو آسمانوں کا باطن دکھا دیا, ملکوت دکھا دیا. وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُؤْقِنِينَ, تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے بنے. ملکوت کو دیکھنے کے نتیجے میں انسان مرتبہ یقین تک پہنچتا ہے. اور آپ کو پتا ہے یقین بہت اعلیٰ صفت ہے. عام طور پر حتیٰ مسلمان, حتیٰ حضرت امیر المومنین کے پیروکاروں میں بھی اکثریت ان کی ہے کہ جو ابہام میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, حتیٰ ان کو احکام شریعہ کا نہیں پتہ, مجھے یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں, اس لیے کہ مبہم ہے, دھندلا ہے, سامنے واضح نہیں ہے. اور یہ دھندلا اور واضح اس لیے نہیں ہے کہ روح میں دھندلا پن ہے. روح اگر شفاف ہو تو دھندلا پن ختم ہو جائے. اسی لیے سورہ مبارک رحمان میں جہاں تعلیم قرآن پر عمل کرنے کے نتیجے میں اور انسان کا وجود قرآنی ہونے کے نتیجے میں جہاں انسان بننے کا ذکر ہے، علم القرآن خلق الانسان، علم قرآن کے نتیجے میں انسان جب بن جاتا ہے تو اس کے بعد ہے علمہ البیان، اس کے لیے سب چیزیں واضح ہیں۔ انسان اگر انسان بن جائے تو اس کے لیے سب چیزیں واضح ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے واضح ہے۔ حضرت اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے سب چیزیں واضح تھیں کہ کیا پیش آنے والا ہے، واضح شروع سے ہی واضح۔ نہ صرف شروع سے بلکہ حضرت امام حسین کے ساتھ جو کچھ پیش آنے والا ہے، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اس کی پیدائش کے وقت سے ہی سب کو معلوم تھا، اس گھر میں سب کو معلوم تھا۔ اسی لیے خبریں بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے حالات کے بارے میں خبریں بھی واضح طور پہ دے دی ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ سرزمین کربلا میں ورود کے بعد جو خیمے نصب ہوئے اور وہاں پر اصحاب جب بیٹھ گئے تو آپ نے ایک چھوٹا سا خطبہ پڑھا ہے، اس خطبے کو پڑھیے۔ عاشورا کے دن جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبر مینو ان دو محرم کو حضرت امام حسین نے پورا دے دیا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ ابھی ہوا نہیں ہے لیکن خبر پوری دے دی، کیوں؟ اسے کہ روح لطیف کے سامنے وہ سب باتیں واضح ہیں، اور ہمارے لیے سامنے کی چیزیں واضح نہیں ہوتی ہیں، کیا ہونے والا میں نہیں معلوم، شادی کروں نہ کروں پریشان ہے، یہ بزنس اختیار کروں یا یہ والے بزنس کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یعنی اپنی زندگی کے ایک ایک عمل میں آپ دیکھیں کتنے ابہام کے ہم شکار ہیں۔ آپ کو پتا ہے جانوروں کا ایک نام ہے بہائم، بہائم کہتے ہیں نا، آپ کو معلوم ہے نا بہائم کہتے ہیں جانوروں کو، جانوروں کو بہائم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ابہام میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا۔ آپ اس کو پال رہے ہیں، اسے نہیں معلوم کہ جو پال رہا ہے وہ اسے کاٹنے کے لیے پال رہا ہے، آخر میں اسے ذبح ہونا ہے، نہیں معلوم اس کو۔ ابہام میں زندگی گزارتے ہیں جانور، اس لیے ان کو بہائم کہتے ہیں۔ اور بہائم کے برعکس انسان کے بارے میں قرآن کہتا ہے علمہ البیان، ہم نے اس کے لیے سب چیزیں مبین کر دیا، روشن کر دیا ہے۔ انسان کے لیے روشن اور جانوروں کے لیے ابہام، اگر ہمارے اندر بھی وہی ابہام ہے جو جانوروں میں ہیں تو سمجھ لو کہ اب ہم درست طریقے سے انسان بنے نہیں ہیں، ہم پر حیوانی خصوصیات غالب آ چکے ہیں۔ وہ واقعا بھی ایسا ہے، حقیقتا بھی ہم پر حیوانی خصوصیات غالب ہیں، ہم جن لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں ان لذتوں کو دیکھیں، وہ کیا انسانی ہیں یا حیوانی ہیں؟ وہ حیوانی لذتیں ہیں۔ اگر حیوانی لذتوں سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی ہم جانور ہیں، ابھی ہم انسان نہیں بنے ہیں۔ اور انسان کیوں نہیں بنے ہیں؟ اسے کہ اس روح میں شفافیت آئی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا مبہم ہے؟ یہ بات بھی مبہم ہے، اگر یہ بات بھی مبہم ہے تو واویلا ہے، لیکن اگر کم از کم یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ایک حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، اللهم صل على محمد وعلى محمد، بہت زبردست شاگرد، اور ان کے سوالات امام جعفر صادق سے خاص سوالات ہیں، زبردست سوالات کیے ہیں، علمی سوالات۔ اس کا نام ہے مفضل ابن عمر۔ اس کی ایک روایت ہے، اس کو شیخ صدوق نے اپنی کتاب علل الشرائع میں اس حدیث کو لے آیا ہے مفصل، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جناب مفضل ابن عمر نے امام صادق سے پوچھا کہ مولا یہ لوگ کیوں محبت دنیا میں گرفتار ہوتے ہیں؟ اچھا یہ ان کے لیے حیرت آور ہے، کن کے لیے؟ مفضل ابن عمر کے لیے، ہمارے لیے کوئی حیرت آور نہیں ہے۔ اگر فرض کر لیں امام جعفر صادق سامنے ہو تو ہم کو یہ سوال کریں گے، یعنی میرے اندر محبت دنیا کیوں ہے، یا ان لوگوں کے اندر محبت دنیا، یہ سوال ہی نہیں بنے گا ہمارے لیے، اس لیے کہ ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے تعجب تھا مفضل ابن عمر کے لیے، وہ کہہ رہا تھا اتنی ساری معنوی خصوصیات اور کمالات ہیں, لوگ ان کے عاشق ہونے کے بجائے دنیا کے عاشق ہوتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ پوچھا کیوں محبت دنیا میں گرفتار ہیں؟ حضرت نے ان کے جواب میں فرمایا قلوب خلت عن ذکر اللہ, کچھ دل ہیں کہ جو یاد خدا سے خالی ہیں, یعنی دل میں یاد خدا نہیں ہے. وہ واقعہ میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں, انشاءاللہ آپ کے دل اچھے ہوں گے. 24 گھنٹوں میں خود اپنی طرف رجوع کر کے دیکھیں کتنے ٹائم میں آپ کے دل میں خدا کی یاد ہے, کتنی دفعہ خدا کو یاد کرتے ہیں, غور کریں. حضرت فرماتے ہیں کچھ دل ہیں جن میں یاد خدا نہیں ہے, اور جب یاد خدا نہیں ہے تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ مَحَبَّتَ غَيْرِهِ, خدا کی یاد سے خالی جو دل ہیں ان کو خدا اپنے غیر کی محبت کا ذائقہ چکھا دیتا ہے. ان دلوں کو بطور سزا خداوند متعال اپنے غیر کی محبت کا مزہ چکھا دیتا ہے. فرض کر لیں اس نے ایک فیکٹری بنائی ہے, اب سب دنیا کو بتاتا رہے گا میری یہ فیکٹری ہے, اس میں یہ پروڈکشن ہے, اس نے مہینے میں اتنا آتا ہے, پتہ نہیں کس آمدنی ہے, پتہ نہیں یہ, وہ خوش ہے اسی پر. گھر بنا دیا خوش ہے, گاڑی خریدی ہے خوش ہے, مادی چیزوں پر خوش ہے, کمی محسوس نہیں کر رہا اپنے وجود کے اندر, کوئی کمی نہیں ہے. اب الحمدللہ میں معراج تک پہنچ چکا ہوں, میرے پاس اتنے سارے پیسے ہیں, جب پیسے اسے ملے خیال کرتا ہے کہ میں معراج تک پہنچا ہوں. یہ وہ سزا ہے جو خدا کسی بندے کو دیتا ہے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ مَحَبَّتَ غَيْرِهِ, خدا ان دلوں کو کہ جن میں یاد خدا نہ ہو سزا کے طور پر ان دلوں کو محبت دنیا میں مبتلا کر دیتا ہے, وہ پھر دنیا میں کھو جاتے ہیں. خوب, اب مفضل نے ایک اور سوال کیا, مولا میرے سوال کا جواب مل گیا کہ کیوں محبت دنیا میں گرفتار ہوتے ہیں, اس کا جواب مجھے ملا. وہ در حقیقت یاد خدا سے دلوں کو خالی رکھنے کے نتیجے میں خدا سزا کے طور پر ہمیں محبت دنیا میں گرفتار کرتا ہے, یہ سمجھ میں آیا. اب اگلا سوال, اس یاد خدا کو اپنے دل میں لے آنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ مفضل کا دوسرا سوال ہے. کہتا کہ دل خالی ہو تو یہ سزا ملتی ہے, تو اس دل کو خالی نہ رکھنے کے لیے اور یاد خدا کو دل میں لے آنے کے لیے کیا طریقہ ہے, کیا کیا جائے؟ حضرت نے فرمایا کہ صابروا انفسکم علی الطاعات یا علی فعل الطاعات وصونوها عن دنس السیئات, اپنے آپ کو یا اپنے نفس کو پابند کرو خدا کے احکام کی بجا آوری کا, جو احکام خدا ہیں ان پر عمل کرنے کا پابند کرو. جو بھی جیسا بھی فیصلہ آپ کو کرنا ہو, جو بھی مرحلہ سامنے آ جائے, اس میں حکم خدا کو ڈھونڈو اور اس حکم خدا پر سختی سے عمل کرو. زندگی کا کوئی بھی مرحلہ, اس سے مقصود صرف نمازیں نہیں ہیں, صرف روزے نہیں ہیں, صرف واجبات نہیں ہیں, بلکہ زندگی میں جو بھی فیصلہ کرنا ہو, جو بھی قدم اٹھانا ہو, جو بھی کام کرنا ہو, ان تمام کاموں میں حکم خدا کو پہلے معلوم کر لو اور معلوم کرنے کے بعد سختی سے اس پر عمل کر لو. ایک دوسرا کام, وصونوها عن دنس السیئات, اپنے نفس کو گناہوں کی غلاظتوں سے پاک رکھو. معلوم ہوتا ہے کہ ہر گناہ سے نفس گندا ہو جاتا ہے, ہر گناہ سے. جتنے انسان کثرت سے گناہ کا ارتکاب کرتا جائے گا اس کا نفس اتنا گندا ہوتا جائے گا. تو نفس کو گناہ کے ذریعے سے گندا ہونے سے بچاؤ اور گناہوں کی غلاظت سے نفس کو پاک رکھو. اگر یہ دونوں کو, ان دونوں کاموں پر عمل کرو, کون سے دو کام؟ ایک مثبت ایک منفی, ایک پوزیٹیو ایک نگیٹیو. مثبت یہ کہ احکام خدا کی پابندی, اور نگیٹیو یہ کہ گناہوں سے دوری. ان دونوں پر عمل کرو تو تجدو حلاوت الایمان, تو تمہیں ईमान की मिठास का अंदाजा होगा। ईमान की मिठास यानी जब आप खुदा की इताअत करेंगे तो लुत्फ आएगा आपको, मजा आएगा आपको। अब ऐसे बनेंगे कि गुनाह करने में मजा नहीं मिलेगा, तर्क गुनाह में लिज्जत मिलेगी, तर्क गुनाह में लिज्जत। गुनाह ना करो और लुत्फ उठाओ, यह मरहला आपको मिल जाएगा। खूब वो मैंने अर्ज कर दिया था ना कि कितना हम में हैवानियत ज्यादा है या इंसानियत, उसके हवाले से मैंने ये बयान किया। अगर इंसानियत ज्यादा होती तो हम इतने इबहाम के शिकार ना होते। हैवानियत ज्यादा है। हैवानियत क्यों ज्यादा है? इसलिए कि हमारी लिज्जतें हैवानी हैं। हम जिन चीजों से लुत्फंदोज होते हैं वो लुत्फंदोज होने वाली लिज्जतें ही हैवानी लिज्जतें हैं, इंसानी लिज्जतें नहीं हैं। आपने कभी महसूस किया है कि किसी नादार की मदद करके आप लुत्फंदोज हुए हों? गुनाह का मौका सामने आया, मसल फर्ज करने माल में करप्शन करने का इम्कान हाथ में आ गया, कर सकते हैं, कोई रोक भी नहीं सकता है, लेकिन खुदा की इताअत करते हुए आप उससे रुक जाएं और लुत्फंदोज हो जाएं, इससे लुत्फंदोज हो जाएं। गुनाह का मौका मिला, आपने किया नहीं और लुत्फ हासिल कर लिया, मजा इससे ले लिया। अगर ऐसा है तो आप इंसान हैं। इससे कि आप जिन चीजों से लुत्फंदोज होते हैं वो हैवानी नहीं है, वो इंसानी खुसूसियात हैं, ये इंसान हैं। तो बहरहाल इस मुफज्जल इब्ने उमर की रिवायत से बहुत सी बातें मालूम होती हैं, और उन बातों में से एक ये कि मैं कहां पर खड़ा हूं। मैं अपने आप को समझ सकता हूं कि मैं कहां खड़ा हूं। वाकईन मुफज्जल इब्ने उमर में जो कुछ कहा गया है उस पर अमल करके मुझे हलावत ईमानी हासिल होती है, तर्क गुनाह पर लुत्फंदोज होता हूं, और मैं खुदा के अहकाम की पाबंदी करके गुनाहों की गलाजत से अपने बातिन को दूर रखता हूं। अगर ऐसा है तो फिर लम्हा बे लम्हा खुदा की याद आएगी। हजरत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, खूब गौर करें इस नुक्ते पर, आपसे मनकूल है, आपने फरमाया व इन्नी ला अस्तगफिरुल्लाह फी कुल्ली यौमन 70 मर्रा, मैं हर रोज 70 मरतबा इस्तगफार पढ़ता हूं। क्या पैगंबर अकरम कोई गुनाह करते थे कि इस्तगफार पढ़ते हैं? ना, ये खूब गौर करें, ये इसलिए कि बाज वो इताअतें खुदा की इताअत है लेकिन थोड़ी देर के लिए सही, खुदा की याद के मुकाबले में किसी और तरफ मुल्तफित हो जाते हैं, उस इल्तिफात को भी खिलाफ चाने उबूदियत समझते हैं। मसलन ज़ौजात के पास जाना, उनके साथ गुफ्तगू करना हराम काम तो नहीं है, बल्कि न करना हराम है, ठीक है, जाना चाहिए, लेकिन इसमें जो जितनी देर तक हजरत अहदियत के साथ मानोसियत में थोड़ी सी कमी आ गई, इस पर इस्तिग़फ़ार करते हैं, इस पर इस्तिग़फ़ार करते हैं। ये वो नफूस कामिला हैं, चूंकि इनके नफूस ऐसे कामिला हैं तो उनमें शफाफियत वैसी है, और जब वैसी शफाफियत है तो कयामत तक हकायक को वो देख सकते हैं, और हम क्यों नहीं देख सकते? इसे कि हमारे रूह में ये चीज़ है ही नहीं, और नहीं है, लिहाजा हर चीज़ वो हमारे लिए मुबहम है। दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाएं, और जो अहकाम अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए मुकर्रर हैं उन अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं, गुनाहों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाएं, अपने रूह को शफाफ बनाने की तौफीक अता फरमाएं, और क़यामत के दिन हज़रत अमीर अल मोमिनीन के पैरोकारों के साथ हमें महशूर फरमाएं, और दुनिया में हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर के लिए जो लोग तलाश करते हैं उनमें से हमें करार दे दे, उनके अय्याम ज़ुहूर को करीब से करीब तर फरमाएं। وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد।
सवाल जवाब के लिए 10 मिनट का वक्त मौजूद है, अगर उस्ताद ग्रामी की इजाज़त है तो आज एक सवाल मेरे अपने पास भी है, मैं वो सवाल कर लूँ आगा।
या अली मदद
आगा, माह रमज़ान में नस्बता जैसे आपने कहा रूह को कमाल तक पहुँचने के लिए भूख से, और जो मेरी थोड़ी सी नॉलेज उसमें कम नींद और कम भूख से रूह कमाल की जाने मुतवज्जो होती है, आम आयाम में رمضان ماہ رمضان کی نسبتاً عام ایام میں تھوڑا سا مشکل بھی محسوس ہوتا ہے. مثلاً میں نماز کے لیے اگر پیٹ بھرا ہے اور میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو شاید میں سنتوں میں بھی چلا جاؤں گا, نوافل میں بھی چلا جاؤں گا, لیکن نارملی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ کسی وجہ سے بھوک سے گزرا ہے یا کم نیند سے گزرا ہے تو نماز میں بھی اس کی وہ توجہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ عام ایام میں اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے ماہ رمضان کے علاوہ؟
اچھا, خوب غور کریں کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ خدا کی رحمتیں, خدا کی عنایتیں, خدا اپنے تفضلات, اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور دنوں میں اتنی کشادگی نہیں ہے جتنے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہے. اس لیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے خدا کو ہے انتظار کہ میرا بندہ میرے پاس آ جائے, بس آپ ذرا سا اس طرف قدم رکھیں اور خدا خود قبول کرتا ہے آپ کو. اور دنوں میں یہ خصوصیت نہیں ہے, اس لیے اور دنوں میں زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اور ان دنوں میں اگر آپ تھوڑا سا بھی کریں تو خدا قبول کرتا ہے. حتیٰ آپ کے روز سونے کو عبادت قرار دیا ہے, آپ کی سانس کو تسبیح قرار دیا ہے, یہ اس کی خصوصیت ہے. بس آپ بقصد اطاعت اس کی طرف قدم بڑھائیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ زیادہ ہو, کم صحیح, لیکن قدم تو بڑھائیں اس کی طرف, یہ خصوصیت ہے اس کی. جی جی پلیز.
جی قبلہ, جیسے کہ روح کے متعلق آپ کی گفتگو کا سب سے زیادہ گفتگو رہی روح کے متعلق, تو میرا سوال یہ تھا کہ روح جو ہے جسم کے ہر حصے پہ حکمرانی کرتی ہے یا صرف دماغ پر اس کی حکمرانی ہے؟ اگر اس کی ہر حصے پہ حکمرانی ہے جسم کے اعضاء کے اوپر, کیا کوئی انسان کا جسم کا اعضاء یا جزء اس کی مرضی کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے؟
ہاں نہیں, ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص جگہ پر یہ ہو. بلا تشبیہ, تشبیہ دیے بغیر, جیسے کائنات پر خدا کی حکومت ہے اور خدا کسی خاص مقام پر نہیں ہے, بلکہ ہر ہر ذرے میں جو حرکت ہے وہ خدائی ہے. سورج کا روشنی دینا خدائی ہے, پانی کا پیاس بجھانا خدائی ہے, جس جس میں جو خصوصیت ہے وہ خدائی ہے اس کی طرف سے, وہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہے, تقریباً اس کی طرف سے ہے. آپ کی آنکھ کا دیکھنا روح کا عمل ہے, کانوں کا سننا روح کا عمل ہے, اور دل کا دھڑکنا روح کا عمل ہے, دماغ کا سوچنا روح کا عمل ہے, زبان کا بولنا روح کا عمل ہے. آپ کا ایک ایک عضو بدن جو بھی کرے وہ سب عمل روح ہے. روح ہے اس لیے حرکت ہے, روح نہ ہو تو کوئی حرکت نہ ہو, یہ معنی ہے. نہیں ہے کہ روح کسی خاص جگہ پر حاکم ہے اور باقی چیزوں میں نہ ہو, نہ ایسا نہیں ہے. آپ دیکھتے آپ کی آنکھ کے ذریعے سے ہیں, لیکن وہ اصل دیکھنے کا عمل روح کا ہے. اب کسی حد تک یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. دیکھیں یہ ایک وسیع سسٹم ہے, اس سسٹم میں خود میرے یا آپ کے کسی عمل میں غلطی کے نتیجے میں ہم اپنے اوپر کسی کو مسلط کر دیتے ہیں. اب وہ مسلط بقول آپ کے جن ہو مثلا, وہ جن بھی میرے ہی کیے ہوئے کسی عمل کے نتیجے میں مجھ پہ مسلط ہوا, وہ اس سسٹم کا حصہ ہے. اگر آپ ایسا نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا, وہ کیا لہذا وہ ہو گیا, وہ غلطی سے صحیح. مثلاً فرض کر لیں میں غلطی سے کسی دیوار کے پاس بیٹھ گیا اور وہاں پر کسی کوئی تار بجلی کی باہر نکلی ہوئی تار تھی, اس تار سے میرا ہاتھ ٹچ ہو گیا, کرنٹ تو لگے گا. اب یہ میں جان بوجھ کے نہیں لگا چکا ہوں, غلطی سے صحیح, لیکن کرنٹ تو لگے گا, سن سسٹم کا حصہ ہے یہ. اسی طرح سے ہم بعض دفعہ بعض غلطی کے طور پر بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جنات ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا حاوی ہونا خدا کی خدائی کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتا ہے. جی
آغا صاحب, سوال یہ ہے کہ جتنے بھی اسلامی خوشی کے دن ہیں سوائے عید اور بقرعید کے, اس میں روزہ رکھنے کو کہا گیا ہے, جیسے ابھی ہم 15 شعبان کی بات کر رہے ہیں یا 27 رجب کی, اور اس کو کہا گیا کہ خوشی کے دن روزہ رکھو, جبکہ عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ ڈل ہو جاتے ہیں, سونے کو دل چاہتا ہے, ایون عبادت بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا, بس نماز آپ نے واجب ادا کی اور سونے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, جبکہ خوشی کے موقع پہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی دعوت کریں, ان کو اپنے گھر پہ دعوت پہ بلائیں, ایک دوسرے سے ملنے جائیں, جبکہ روزہ رکھیے تو بالکل ہی آپ یہ سب چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے کہ خوشی والے دن آپ روزہ رکھیں اور اللہ کو خوش کریں؟ آپ کے جسم پہ تو اس کے اثرات ہوں گے obviously, لیکن جو اب اگر میں عید کے دن کی بات کرتا ہوں تو خوشی میں ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں اور دعوت پہ بلاتے ہیں لوگوں کو, ایک یہ خوشی ہے دنیاوی حساب سے بھی اور حکم بھی ہے اس کا عید والے دن, لیکن اس کے برعکس جتنے بھی اسلامی دن ہیں جو خوشی کے ہیں اس میں روزہ رکھنے کو کہا گیا ہے, اس کا کیا فلسفہ ہے؟ خوشی تو یہاں ختم ہوتی ہوئی دکھتی ہے مجھے, کم از کم میں اپنی بات کرتا ہوں کہ روزہ رکھا اور بس آپ سو جائیں.
اچھا یہ کہ دو جو یہ دو عیدیں ہیں, عید اضحیٰ اور عید کیا کہتے ہیں عید الفطر, ان دونوں عیدوں میں روزہ رکھنا حرام ہے, اور کیوں حرام ہے مجھے نہیں معلوم, حرام ہونے کی وجہ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے نہیں معلوم. اما جو دیگر آیات ہیں جیسے 17 ربیع الاول حضرت پیغمبر اکرم کی ولادت کا دن عید ہے, اور 18 ذی الحج روز ولایت امیر المومنین روز عید ہے, 15 شعبان روز عید ہے, 13 رجب روز عید ہے, یہ تمام کے تمام تقرب خدا حاصل کرنے کے ذرائع ہیں, عید ان معنی میں ہے. اور سب سے بڑی خوشی انسان کے لیے وہی ہونی چاہیے کہ جس دن وہ کوئی ایسا عمل کرے کہ اس کے نتیجے میں خدا کا قرب حاصل ہو. اس لیے آپ کو یہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے ان دنوں میں کہ آپ روزہ رکھیں, موقع فراہم کیا جا رہا ہے, اور آپ کو پابند نہیں کیا گیا ہے کہ روزہ رکھیں, موقع فراہم کیا گیا ہے آپ روزہ رکھیں. حتیٰ یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ روزہ رکھیں, نیت روزہ رکھنے کا تھا, روزہ رکھا بھی تھا, لیکن کسی نے آپ کو افطار کرنے کو پیشکش کی, تو پھر اصرار نہ کریں, اپنے روزے پہ اصرار نہ کریں. اس مومن, چاہے وہ مومن آپ کا والد ہو, بھائی ہو, بیوی ہو, بیٹا ہو, بیٹی ہو, کوئی اگر آپ کو پیشکش کرے کہ آپ افطار کر لیں تو آپ افطار کر لیں, آپ کو روزے کا ثواب بھی ملے گا, وہ تقرب بھی حاصل ہو جائے گا اور آپ افطار بھی کر لیں. لہذا یہ ایک خدا کے ساتھ زیادہ قریب ہونے کا ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے, یہ بھی اس کی طرف سے عنایت ہے. اچھا, اما واقعاً روزہ رکھنے سے جسم ڈھل ہوتا ہے, یہ بات صحیح ہے, اور روزے کا لطف بھی اسی میں ہے کہ آپ کی توانائی میں کمی آئے, اور اگر کمی ہی نہ آئے, بھوک ہی نہ لگے, پیاس ہی نہ لگے, تو پھر وہ کیسا روزہ ہے, اس کا کوئی کمال ہی نہیں ہوا. اچھا, ایک موقع ایسا ہے کہ اس میں خوب غور کریں, مثلا روزہ عرفہ, 9 ذی الحجہ روزہ عرفہ ہے, روزہ عرفہ میں عبادت کی بڑی تاکید ہے, نمازیں ہیں, دعائیں ہیں, بہت ساری عبادات ہیں, ان کی بڑی تاکید ہے, اس دن روزہ رکھنا بھی مستحب ہے. لیکن اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کمزور ہو جاتے ہیں اور اعمال بجا نہیں لا سکتے ہیں تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے, دیکھیں مستحب ہونے کے باوجود نہ رکھنا بہتر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اصل مطلب ہے, جو آپ سے خدا چاہتا ہے, وہ یہ کہ آپ زیادہ سے زیادہ خدا کے قریب ہو جائیں. اس قربت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے تو روزہ رکھو, روزہ نہ رکھنا ضروری ہے تو نہ رکھو. لہذا روزہ خود کوئی چیز نہیں ہے, جو اصل چیز ہے وہ خدا کا تقرب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان دنوں میں آپ کو یہ عنایت کی جا رہی ہے کہ آپ خدا کے قریب ہو جائیں, اس لیے فلسفہ یہ ہے. اما ان دو دنوں میں کیوں روزے نہیں رکھے گئے ہیں, کہ مطلب عید الاضحیٰ میں اور عید الفطر میں کیوں روزے حرام ہیں, وہ میں نے اب آپ کو پہلے ہی ہاتھ اٹھا لیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی حکمت کیا ہے, لہذا میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ان دونوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. یا علی مدد
جناب, آپ کا سوال یہ ہے کہ انسانی سوچ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے, کیا اپنی سوچ سے اپنی زندگی چینج کر سکتے ہیں؟ سوچ جو ہم سوچتے ہیں نگیٹو یا اپوزٹ, اس سے زندگی ہماری چینج ہو سکتی ہے؟
کسی نہ کسی حد تک سوچ اثر انداز تو ہوتی ہے, لیکن سوچ کس طرح کی سوچ ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے مجموعی ایمان کے اوپر, آپ کے آئیڈیالوجی کے اوپر, آپ کے پرسپیکٹو ویوز, یعنی جو آپ کے پرسپیکٹو ذہنی تصورات ہیں ان پر, اور آپ کی شخصیت جیسی ہوگی ویسی سوچ ہو جائے گی, جو آپ کے بلیفز ہوں گے اس کے حساب سے سوچ ہوگی, جو آپ کا ایمان ہوگا اس کے حساب سے سوچ ہوگی. سوچ یقیناً انسان پہ اثر انداز ہوتی ہے, لیکن سوچ کی پرورش آپ کے ایمان اور اس ایمان کے مطابق جو اعمال آپ نے بجا لائے ہیں وہ اعمال اس کے نتیجے میں ہوتی ہے. لہذا سوچ کی پرورش پہلے کرنی چاہیے, تاکہ وہ ہم اگر ہم بعد میں اس سوچ کے نتیجے میں کوئی عمل بھی بجا لانا چاہیں تو وہ مثبت ہو. وصلی اللہ علی سیدنا. پلیز.
چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے, لیکن میں
وہ بھی بڑا ہے انشاءاللہ,
لیکن میں تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا درس آپ کا ماشاءاللہ بہت ہی شاندار رہا.
خدا آپ کو جزائے خیر دے.
سوال میرا یہ ہے کہ روزے کے فوائد آپ نے بیان فرمائے کہ بہت سے ہیں, لیکن اصل اس کا جو فائدہ ہے فلسفہ ہے وہ یہ
تصفیہ روح,
کہ روح کو سیکل کرتا
ہے. ہاں بالکل ایسا ہی,
آئینے سے صفائی ہوتی ہے.
ایسا ہی ہے, بالکل ایسا.
اچھا, خطبہ شعبانیہ میں حضور فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے اور سانس لینا تسبیح
ہے.
اب اگر ایک شخص سارا دن سوتا ہے, صرف واجب نمازوں کے لیے اٹھ جاتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, تو اس میں دو چیزیں ہو گئیں. ایک تو یہ کہ وہ بہت سی برائیوں سے, مکروہات سے بچ جاتا ہے,
بچا جا بالکل.
ہاں, تو کیا اس کو روزے کے وہ فوائد حاصل ہوں گے؟
یہ کہ بے خبر, نہ بھوک کا احساس نہ پیاس کا, سحر کے وقت سو گیا, افطار کو اٹھ گیا, مثلا فرض ہے نا, یہ فرض ہے اگر کوئی ہوتا ہے یا نہیں. کوئی مطلوب کیفیت نہیں ہے, یہ پسندیدہ کیفیت نہیں ہے, لیکن عملاً گناہ سے بچا, پسندیدہ ہو یا نہ ہو, عملاً گناہ سے بچا. اس نے نیت روزہ کی کر لی تھی اور عبادت کی نیت سے وہ تھا, وہ سو گیا, عملاً گناہ سے بچ گیا. شاید خدا کریم ہے, وہ عطا کرے, مجھے کیا تکلیف ہے. اگر خدا عطا کرے گا تو الحمدللہ, خدا انشاءاللہ عطا کرے, اسے اس کو ثواب دے. لیکن کوئی مطلوب کیفیت نہیں ہے, اس لیے کہ ابھی انہیں کل بھی بیان کیا اور آج بھی, اور حسن نے حوالہ بھی دیا, کچھ چیزیں چاہیے. قلت الطعام و قلت النوم, اتنی دیر تک سونا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے, کم سونا پسندیدہ ہے, اس کی خلاف ورزی ہو گئی. تو بہرحال ایک خلاف ورزی بھی ہو گئی. اور جی نہیں, وہ یہ کاش کہ ایسا نہ کرتا, یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے اور یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ رات کو جاگے اور دن کو سوئے, یعنی خدا کا بنایا ہوا نظام کے خلاف ہے یہ. قرآن میں ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رات کو آرام کے لیے اور دن کو تلاش اور جستجو کے لیے بنائے ہیں, تو یہ بہرحال اس کے خلاف ہے, اچھا نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دعائے صحت کی اپیل ہے ہمارے برادر علی رضا, ان کی والدہ علیل ہے شدید, ان کی صحت کے لیے اور کچھ اور نام دیے گئے تھے ذہن میں ان سب کو ریپیٹ نہیں کر پاؤں گا. آپ سب سے گزارش ہے, جو نام میرے پاس آئے میں اپنے ذہن میں ان کی نیت کر رہا ہوں, آپ بھی انہیں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے.
اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.
ایک فاتح کی درخواست ہے, علامہ اون نقوی صاحب اور تمام ملت جعفریہ کے شہداء اور مرحومین کے لیے, اور جتنے مومنین یہاں موجود ہیں یا لائیو درس سن رہے ہیں یا جو کسی وجہ سے نہیں آ پائے, یا جہاں جہاں جو بھی مومنین موجود ہیں ان تمام کے محرومین کے لیے ایک دفعہ دعائے فاتح.